أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونتمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی زندگی مکہ مکرمہ میں گزاری اور آپ کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے وحی آنے لگی اور پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم پانچ آیت. آپ کو سردی لگی اور ام المومنین کو کہا زملونی تو آواز دی دوسری وحی میں یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. اور ایک کمبل سے آپ گرم نہیں ہوئے اور ام المومنین خدیجت الکبریٰ کو کہا ایک اور کمبل ڈالو تو دوسری آواز آئی اور یہ تیسری وحی ہو گئی یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا. اور چوتھی وہی سورۃ قلم ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. اور پانچویں وہی سورہ فاتحہ کی ہے. 86 سورتیں قرآن مجید کی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور وہی کا 13 سال مکمل ہو گئے. ہجرت سے 2 سال پہلے آسمانوں کی سیر کرائی گئی, معراج و اعراج و اسراء بھی ہوا اور منا مقام پر اہل مدینہ نے آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی. دو دفعہ ان سے معاہدہ ہوا, سن 11 میں بھی اور 12 میں بھی, یعنی نبوی, اور سن 13 میں بحکم الہی آپ نے ہجرت فرمائی ابوبکر صدیق کو ساتھ کر کے. 14 دن قبا میں رہے اور وہاں سے پھر مدینہ منورہ بنو نجار قبیلے میں آپ نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدی. ابو ایوب انصاری کے ہاں آپ نے قیام کیا, جن کا مکان 300 سال پہلے نبی آخر زمان کے لیے تبع یمن نے بنایا تھا, اور وہیں سے خرچہ بھیجتے تھے اور لوگوں کو آباد کیا تھا. مدینہ منورہ دوسرا ہی سال تھا کہ مشرکین نے وہاں بھی شرارتیں شروع کی اور بدر کا موقع پیش آیا. یوم الفرقان یوم التقى الجمعان, قرآن کہتا ہے دو ٹوک فیصلہ اللہ نے سنا دیا اور مشرکین کے 70 بڑے بڑے سرغنے ابو جہل جیسے وہ مارے گئے اور 70 کام کے آدمی ان کے گرفتار ہو گئے. اور پہلے ہی مارکے میں اللہ نے شرک اور کفر کی کمر توڑ دی اور ان کے گردنیں اسلام کے سامنے نیچے کی. تیسرے سال احد پیش آیا جس میں اول مسلمانوں کو فتح ہوئی, ایک ذرا سی غلطی سے پھر تکلیف پیش آئی. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم. اور بخاری کے خیال میں سن 4 اور جمہور کے ہاں سن 5 میں خندق کی غزہ پیش آئی. مشرکین نے قبائل کو ساتھ ملایا اور انہیں راضی کیا کہ یہ مسلمان اور یہ پیغمبر اور یہ اسلام ہمارے لیے بھی خطرناک ہے اور تمہارے لیے بھی, سب مل کر کے ان کا کام ختم کرتے ہیں. اور بعض قبائل بنو اسد اور بنو غطفان کو مکہ کے سے مدینے کے راستے میں جو باغات تھے مشرکین کے, ان کے حاصل دینے پر راضی ہو گئے, یہ تمہارا ہے لیکن ہمارے ساتھ مدد کرو. بنو اسد اور بنو غطفان نے کہا کہ ہم نے تو ابھی یہ معاہدہ کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ اور بہت صلاحیتوں والے منتظم تھے, آپ جب بہت سے فارغ ہوئے تو آپ نے بھی آس پاس قبائل میں ملاقاتیں کی اور ان کو کہا ہم اہل مدینہ کی درخواست پر یہاں آئے ہیں اور یہ ہمارا شہر ہے, ہم اس میں رہیں گے, ہم کسی کو نقصان پہنچانے نہیں آئے, مجھے اللہ نے آخر زمانے کا تا قیامت پیغمبر بنا کے بھیجا ہے, میرے ذریعے اللہ لوگوں کو ایمان اور دین دینا چاہتے ہیں, میں اخلاق صلح خیر عافیت اور معاشرے میں امن قرار سکون کے قیام کرنے کے لیے آیا ہوں. مشرکین ہم سے دشمنی کر کے ہم پر حملے کرتے ہیں, تم اگر ہمارا ساتھ نہ دو تو کم از کم ہمارے مقابلے میں ان کا ساتھ مت دو, اور اس کے لیے جو آپ کے شرائط ہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. بنو اسد, بنو زرارہ, بنو غطفان تینوں قبائل نے ہاں کر لیا اور معاہدہ تحریری ہوا, اور ادھر سے مشرکین کے وہ ڈیرے پہنچ گئے سرغنے, اور انہوں نے ان تین قبیلوں کے بڑوں کو کہا کہ ہمارا ساتھ دو. انہوں نے کہا ہم نے ابھی معاہدہ کیا ہے, وہ لکھائی ابھی تازی ہے. انہوں نے کہا معاہدے کا کون پوچھے گا, ہم اس دفعہ پیغمبر اسلام کو مسلمانوں کو ختم کر کے جائیں گے, ایک فرد نہیں بچے گا, اور اپنے باغات جو ان کے اطراف میں تھے ان کو دینے پر رضامند ہو گئے. انہوں نے مال کے لالچ میں اور خدا کی مدد سے بے نیاز ہو کر اور انسانی شرافتوں کا خون کر کے ان کے ساتھ حامی بھر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ مشرکین نے قبائل عرب کو ساتھ ملایا ہے اور بہت گھمسان کی لڑائی ہونے والی ہے, وہ اپنے خیال سے مدینے میں ہمیں ختم کر کے جائیں گے, آپ نے صحابہ سے کہا کہ کیا تدبیر ہونا چاہیے. قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو کہا ہے آپ معاملات میں ان سے مشورہ کیا کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, دین اور دنیا کے کاموں میں ان سے مشورہ کریں. مشورہ کرنے سے ایک تو ان کو کام کی اہمیت پیدا ہوگی, دوسری ان کی بصیرت اور تجربہ سامنے آئے گا, اور تیسرا ان میں احتیاط کا پہلو آئے گا, اور چوتھا جو شخص مشورہ دیتا ہے وہ کسی معاملے میں اول سے اخیر تک بالخصوص عواقب کو ضرور سوچتا ہے, نتائج کو. مشورہ ہر کدو کریلا نہیں دیتا ہے, مشورے کا اہل فرد ہوتا ہے. اس لیے علماء دین کہتے ہیں کہ مشورے کے لیے اس فن کے ماہرین ہو. جیسے لکھا ہے کہ بیوی سے مشاورت گھریلو امور کی اور باپ سے مشاورت بیرونی امور کی, اور ذو عدلین جو آیت ہے قرآن میں, ذو عدلین اس کی تفسیر میں, تفسیر کبیر میں ہے, ہر علم اور فن کے لوگوں کو پہچانو. صحت کا مشورہ آدمی حکیم سے کرتا ہے, ڈاکٹر سے کرتا ہے, وہ احتیاط بتاتا ہے, پرہیز بتاتا ہے, کچھ دوائیاں تجویز کرتا ہے, اس سے فائدہ پیدا ہوتا ہے. اور مشورے کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے. پیغمبر جیسے صاحب وحی اور نبی مرسل, ختم المرسلین کو حکم کیا جاتا ہے کہ صحابہ سے مشورہ کرو. مشورے کی حد تک بڑا چھوٹے کو بھی رجوع کرتا ہے, اور بعض اوقات چھوٹے کی بات بڑی مفید معلوم ہو جاتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ مشورے میں بڑے سے بڑا ہی ہو, باپ گھر کے بچوں سے اپنے معاملات کے مشورے کرتا ہے. مختلف آوازیں آتی ہیں, ایک بات ایسی ہوتی ہے جو بہت پسند آ جاتی ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے آدمی کو بھی زیادہ سمجھ دے دیتا ہے, اور وہ بھی اس بڑے ہی کا جلوہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جب یہ مشورہ کیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کا کیا طریقہ ہوگا, اس وقت تک اذان مشروع نہیں ہوئی تھی, تو بعضوں نے کہا آگ جلاتے ہیں, دھواں اور شعلے دیکھ کے دور دور تک لوگ دیکھ لیں گے اور نماز کا وقت ہو رہا ہوگا. فقالوا انها للمجوس, کہا گیا کہ یہ تو آتش پرستوں کا طریقہ ہے. پھر کہا گیا کہ دف بجا لیا جائے, کہا یہ یہود کا طریقہ ہے. پھر مشورہ آیا کہ گھنٹال بجا لیا جائے, ٹنگا ٹنگا ٹنگا, تو کہا گیا یہ نصارہ کا طریقہ ہے. ایک بات بھی طے نہیں ہوئی, اور مجلس اس طرح برخاست ہوئی. اس مجلس کا ایک فرد عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی ہی ہے, یہ نام بھی خوب ہے. وہ رات کو خواب دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس ڈول ہے، تبلہ ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ بھیجتے نہیں ہو؟ یہ کہتے ہیں کیا کرو گے اس کو؟ کہ انادی بہ الناس، لوگوں کو اس کے ذریعے نماز کے لیے بلاؤں گا۔ اس نے کہا اسے بہتر طریقہ بتاتا ہوں۔ اب وہ کیا؟ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو ایک آدمی اونچی جگہ کھڑا ہو کے اور ہاتھ کانوں میں ڈالے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آخر تک اذان بتا دی۔ اب پھر جب جماعت کڑی ہونے لگے پھر یہی الفاظ کہے اور قد قامت الصلاۃ کہے۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی یمنین سے بیدار ہوئے، پورا خواب یاد تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے بیان فرمایا۔ آپ نے کہا ذالک ملک نزل من السماء لیعلمکم اذانکم، یہ فرشتہ تھا جو آسمان سے آیا تھا اور آپ کو اذان سکھانے کے لیے آیا تھا، اور یہ خواب جو صحابی نے دیکھا تھا پیغمبر کی تصدیق کے بعد وحی کا حصہ بن گیا۔ تو دیکھو ایک صحابی ہے جن کا نام اس سے پہلے آپ نے سنا نہیں ہوگا، اور احادیث کے ذخیرے میں ان سے یہ ایک روایت ہے اذان کی، وکفا لہ فخرا و شکرا، اور اس ایک کی وجہ سے وہ قیامت تک زندہ باد رہیں گے۔ آپ نے کہا انہا لرویا حق، ابو داؤد میں ہے انہا لرویا صالحا، سنن نسائی میں ہے انہا لرویا صادقہ، بالکل بہترین جچا تلا صداقت سے لبریز خواب ہے۔ بدر کے موقع پر جب آپ میدان میں آئے تو آپ کچھ حالات دیکھنے آئے تھے، اور نیچے سے وہ ابو سفیان کا قافلہ ٹھہر گیا، اوپر سے ابو جہل آیا اور صحابہ درمیان میں آئے، اور جو صحیح جگہ تھی وہ مشرکین نے پکڑ لی، اور جو تکلیف کی جگہ تھی وہ صحابہ کے لیے رہ گئی۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے، ہم تو لڑنے نہیں آئے تھے، میدان لڑائی کا بن گیا۔ مقداد ابن الاسود نے کھڑے ہو کے تقریر کی، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مقداد میری پوری زندگی کی نیکی ہے، لے لے یہ تقریر دے رہے۔ کیا تقریر کی؟ اور پیغمبر سے کہا آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، آپ کا ہر قدم وہی ہے، اور ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں آپ سے، اور ہم قومی موسیٰ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو کہا اذہب انت و ربک فقاتلا انا ہاہنا قائدون، آپ اور رب جا کے وہاں جہاد کریں، ہمالکہ سے ہم یہی رہیں گے، جب میدان خالی ہو جائے گا پھر ہم آرام سے اندر آئیں گے، ہم سے لڑنے وڑنے کی توقعات نہ رکھیں، ہم یہ قوم نہیں ہیں، ہم وہ قوم ہیں کہ نقاتل عن یمینک وعن یسارک وعن امامک وعن خلفک حتی نقتل بین یدیک، ہم وہ ہیں کہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑ کے دکھائیں گے، آپ کے اوپر قربان ہو کے رہیں گے، ہمارے ہم سے آپ مطمئن رہے، ہم پیچھے جانے والے نہیں، آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ اور جب مقداد نے تقریر کی، آپ نے کہا مقداد کی تقریر کے دوران آسمانوں میں فرشتوں کو آرڈر ملا تمہاری مدد کرنے کا، جھوک در جھوک ملائک اتر رہے تھے، یہاں مقداد تقریر کر رہا تھا وہاں سے فرشتے نازل ہو رہے تھے۔ اس لیے بخاری شریف میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مقداد میری زندگی بھر کی نیکی ہے، علی عبداللہ ابن مسعود جو عمر اور عثمان و علی کے برابر عالم اور نبی کا عزیز قریب علی و حسنین کے برابر مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مقداد میری ساری نیکیاں لے لے، لیکن یہ ایک تقریر دے دے، بعض تقریریں بڑے کام کی ہوتی. مولانا طارق جمیل نے یہاں تقریر کی اور اچھی تقریر کی. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مخلوق کے دلوں میں محبت ڈالی اور یہ دیوبندیوں کی بہت بڑی فتح ہے اور تبلیغیوں کی. لیکن تبلیغی فتح وہ تو نہیں جانتے اور چھ نمبر جانتے. ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کی ضرورت ہے کہ وہ مولانا طارق جمیل کی صلاحیتوں کا احترام کریں. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں آپ ان سے ناراض رہے. میں نے کہا آپ جب چھوٹے تھے تو شلوار نہیں پہنتے تھے, اب کیوں پہنتے؟ گر سردی میں لحاف اٹھائے ہوئے تھے, اب کیوں سر پہ نہیں رکھ رہے؟ بھائی تم لوگ ہی غلط باتیں سناتے ہو کہ وہ شیعوں کے یہاں چلا گیا, اس نے وہاں یہ تقریر کی اور یہ تقریر کی جو اکثر سننے میں آتی ہے غلط, تو ہم اظہار کرتے کہ یہ بیان ٹھیک نہیں ہے. وہ غریب بھی تنگ آ کے مجھے کہا میں آپ کے سامنے تقریر کرتا ہوں, آپ میری اصلاح کریں, میرے بزرگ ہیں, میرے بڑے, میرے لیے فخر کا دن ہوگا. میں نے کہا آؤ. احسن لوم میں بیان کیا اور ایسا بیان کیا کہ میں 40 سال کے عرصے میں کسی کی تقریر سے اتنا متاثر نہیں ہوں, نہ اتنا رویا ہوں جتنا اس کی تقریر میں جب اس نے دارالعلوم دیوبند اور ان کے بنا و تاسیس و مقاصد کا ذکر کیا. آفرین اس خدائے بر پہ درے کہ از عمان ای چنی پہ سرے. اللہ اسے سلامت رکھے اور اس کا گن گرج اور بہاروں پر ہو, اور حاسدین اور کینہ پرور لوگ اللہ انہیں ہدایت دے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ اقبال, ڈاکٹر اقبال جس کا آپ نام سنتے ہیں, ایک شاعر کی حیثیت سے مشرقی شاعر ہے, اور یہ عجیب عجیب اشعار ہے اس کے, اور یہ کشمیر کمیٹی کا صدر تھا, اور کشمیر کمیٹی پوری کی پوری مرزائیوں کی تھی. کشمیر کمیٹی کا کام تھا کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں طلباء کو مرزائیت پڑھانا, اور لڑکوں کو کہتے تھے وہ لونڈے کہ یہ مولویوں والا مذہب اسلامی ہے تو بھونڈا مذہب ہے, پرانا گلا سڑا اختلافات والا, نیو برانڈ اور نیو کلچر کے لیے جو مذہب آیا ہے تو مرزا صاحب کا ہے. اور وہ تو صحیح تھا کیونکہ وہ انگریزوں نے بنایا تھا. وہ تو بنایا تھا. حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ صاحب دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور اپنے زمانے میں علی الاطلاق مسند زمانہ تھے, وہ بہت زیادہ فکر مند ہو گئے. وہ خود بھی کشمیر کے تھے, انہیں پتہ چل گیا کہ کشمیر میں ایک کمیٹی ہے نوجوانوں کی اور اس کا ہیڈ ڈاکٹر اقبال ہے, اور کشمیر کا جو مہاراجہ ہے اس کی نظر اور اس کی نگرانی میں کمیٹی کام کر رہی ہے. تو آپ نے دارالعلوم دیوبند سے کشمیر کے مہاراجہ کو خط لکھا اور اس کو مرزائیت کے کفر, ضلالت, بے دینی, تباہی, دروغ, جھوٹ, فریب سے آگاہ کیا. کشمیر کے مہاراجہ نے شاہ انور شاہ کا خط ڈاکٹر اقبال کو دیا. ڈاکٹر اقبال نے خط پڑھا اور کہا خط تو کسی ایسے مولوی کا ہے کہ زمین پر دوسرا مولوی ایسا نہیں ہوگا. اور شاہ صاحب کو دیوبند خط لکھا کہ میرے چند اشکالات ہیں, اگر حضرت والا اس کے جوابات دے میں مرزائیت سے پیچھے ہٹ سکتا ہوں. ایک ہی خط نے کیسے دکھا چلا دیا. شاہ صاحب نے ان کو کہا کہ آپ کشمیر سے لاہور کے لیے روانہ ہو جائیں اور میں دیوبند سے لاہور آ رہا ہوں, لیکن روانہ ہوتے وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر اپنا ایمان بحال کرے, اور مرزے جیسے دجال و قذاب کا دامن چھوڑ دے, کیونکہ اگر درمیان میں کوئی موت آئی تو کہیں کافر نہ مرو. یہ بھی عجیب خط تھا. اقبال کہتے ہیں پہلے سے زیادہ مجھے اس نے جھنجھوڑا کہ اتنے بڑے عالم کو ذرہ برابر کٹ کبھی نہیں ہے اس کے کافر مطلق ہونے کا. اقبال لاہور آیا اور حضرت مولانا انور شاہ صاحب دیوبند کے ایک وفد کے ہمراہ لاہور پہنچے. گفتگو ہوئی درمیان میں جاٹرو صاحب کے جو اشکالات تھے حضرت شاہ صاحب نے جوابات دے دیے اور شاہ ڈاکٹر اقبال نے حضرت کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا. آپ نے اس کا نکاح دہرایا اور دعائیں خیر فرمائی. اقبال چلا گیا اور دو گھنٹے بعد دوبارہ آیا اور شاہ صاحب اس وقت اندر کمرے میں آرام کر رہے تھے. اقبال اندر جانا چاہتا تھا. چودھری افضل حق نے کہا جو احرار کا صدر تھا کہ نہیں بس یہی بیٹھے آرام سے, شاہ صاحب کو تنگ وگ نہیں کرو. لوگ سارے علماء حیران ہو گئے کہ شاہ صاحب اور ان کی تو بڑی بہترین بات چیت ہوئی. اس نے کلمہ پڑھا, توبہ کی, نکاح دوبارہ پڑھوایا گیا اور چودھری افضل حق کہتے کہ اندر نہیں جانے دوں گا. جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو چودھری افضل حق نے کہا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں شاہ صاحب کے حکم پہ کر رہا ہوں. تو اقبال کی ایسی اصلاح ہو گئی تھی, اس نے کہا مجھے شاہ صاحب سے ملنے دے, اگر کوئی کمی باقی ہے اس کی پورا کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے انور شاہ کو مطمئن کر کے دنیا سے جانا ہے. شاہ صاحب کو ایک لمحہ ناراض نہیں ہونے دوں گا. شاہ صاحب نے اندر سے آواز دی کہ آنے دے. اقبال نے کہا حضرت کچھ کمی رہ گئی؟ کہا کمی رہ گئی. آپ کی وجہ سے جو ہمارے ہزاروں لاکھوں اسٹوڈنٹس کالجوں کے, یونیورسٹیز کے, اسکولوں کے, آپ اور آپ کی کمیٹی پر اعتماد کر کے کفار ہوئے ہیں, ان کا کون ذمہ دار ہے؟ اقبال نے کہا ابھی جا کے اس کو ٹھیک کرتا ہوں. وہ دوبارہ گیا اور اس نے اپنے توبہ نامے کا, مرزائیے چھوڑنے کا, اصلاح حال کا, مولانا انور شاہ صاحب کے ہاتھ پر تجدید ایمان و نکاح کا ایک پرچہ لکھا اور شاہ صاحب کو سنایا کہ یہ مضمون ٹھیک ہے. حضرت نے کہا یہ ٹھیک ہے. اور اس وقت جتنے اخبارات تھے, یومیے, روزنامچے, ہفتواریہ, سب کو دے دیا کہ یہ شائع کرو. اور جتنے اخبارات میں شائع ہوا ان کی کٹنگ لے کر کے آئے اور شاہ صاحب کو کہا کہ اتنے اخبارات نے آج شائع کیا, اتنے کل, اتنے ہفتہ بھر میں, اتنے مہینے میں. شاہ صاحب اندر سے اٹھ کے باہر آئے, ان کے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گئے. اقبال نے کہا اس خوشی میں رات کو کھانا پکا سکتا ہوں؟ کہ میرے میں حضرت نے کہا جب آپ کہیں گے میں مہمان رہوں. آپ نے میری زندگی کی سب سے بڑی مشکل حل کر دی. میرا اس واقعے سے مقصد یہ تھا کہ دیکھو جب ان کے بارے میں وہ احوال تھے تو حضرت کتنے پریشان تھے کہ کشمیر کے مہاراجا کو شکست خط لکھ رہے تھے, اور جب اب اقبال اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال کی اور نوازا تو شاہ صاحب کہتے ہیں جہاں آپ کہیں گے وہاں ساتھ جاؤں گا. جو عربی طلباء ہے, ایک فتاوا شائع ہوا ہے فتاوی قادریہ, اس میں اس زمانے کے جمیع احوال ہے. اور جو لوگ اردودان طبقہ ہے اور وہ اس واقعے کو من وعن دیکھنا چاہتے ہیں وہ ایک کتاب کا نام نوٹ کر لے, اور اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی پر کفر کا فتویٰ سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے لگایا. یہ کتاب کا نام ہے. کم درجے کا طالب علم تو یاد بھی نہیں کر سکتا. یعنی دارالعلوم دیوبند نے بعد میں تکفیر کی. اس کی وجہ یہ نہیں کہ لدھیانہ دیوبند سے بڑا علمی مرکز تھا. لدھیانہ اور قادیان ایسا جیسے دو محلے, جیسے گلستان جوہر اور گلشن اقبال, اور دیوبند ایسا جیسے کیماڑی یا منوڑا یا لانڈی. ان کے آمد و رفت کم تھی وہاں, مرزے کے بارے میں معلومات کم تھی، اور لدھیانہ اور قادیان بالکل بہن بھائی، ہندوستان کے نقشے والے خوب میری بات سمجھتے، اس لیے لدھیانہ کے علماء کو مرزا غلام احمد قادیانی کے دجل، کفر، لبس، کذب، دروگوئی اور اسلام دشمنی، کولمبیا اور صالحین اور اسلامی تاریخ کے مسخ کرنے کا اور اس پر جھوٹ بولنے کا سب سے پہلے علماء لدھیانے کا منصب تھا، ان کی ذمہ داری تھی، وہ سمجھ گئے. اس وقت دو بڑے عالم تھے، مولانا محمد لدھیانوی اور مولانا اسماعیل لدھیانوی. اسی خاندان کا چشم و چراغ ہے ہمارے عزیز دوست اہل حق جماعت کا رہنما حضرت مولانا رشید احمد صاحب لدھیانوی، جو اس وقت رحیم یار خان میں آباد ہے. یہ کتاب بھی مولانا کے کرم والا ہے، کرم سے وجود پر آئی ہے، جس میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. کتاب کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی پر کفر کا فتویٰ سب سے پہلے علماء لدھیانہ نے لگایا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو یہ تو احوال کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ میری بہن ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے. لیکن وہ شخص ایک اور عالم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے یہ میری بیوی ہے، وہ کہے گا آپ کی منکوہ ہے، آپ جس طرح چاہے اس سے قربان کر لے. یہ سوال کے اوپر جواب ہے. آپ نے سوالات یہ کیے تو ہم نے اس وقت جواب دیا، اور جب ان کو خود پتہ چلا، وہ میرے پاس رائےون کے اجتماع میں حس الخواس میں آئے، وہاں گفتگو ہوئی ہے. میں نے اشکال ذکر کیا کہ بعض بیانات کے سر پیر نہیں ہے، یہ اتنی آزادی کی کیا ضرورت ہے. مجھے جواب میں کہا کہ نہ میں مجتہد ہوں کہ اپنی رائے لڑاؤں گا، نہ میں متفرد ہوں کہ اپنی بات منواؤں گا، بلکہ میں تمام علماء اور اپنے بزرگوں کا قدم قدم پر پابند و متبع ہوں. میرے جس بیان اور تقریر تحقیق کو آپ غلط کہتے بغیر کسی بحث اور شرط کے اس سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ آپ میرے بزرگوں کے قائم مقام ہیں. میں آپ پر اعتماد کر کے اصلاح اور ہدایت محسوس کرتا ہوں. بہرحال مشاورت انبیاء کو حکم ہے کہ اپنے ساتھیوں سے کرو. ساتھی ان کے نبی نہیں ہوتے تھے، ان کے شاگرد، ان کے صحابہ، ان کے متبعین ہوتے تھے. یعنی بڑا بھی چھوٹے سے مشورہ کر سکتا ہے. بعض روایات میں کہ آدم علیہ السلام کے پیدا کرتے وقت رب العزت نے ملائک سے مشاورت کی تھی. تفسیر جامع البیان میں ابن جریر طبری جو موجودہ دنیا میں عربی تفاسیر میں سب سے پہلی تفسیر ہے، اور اس تفسیر کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمیہ منہاج میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حران سے روانہ ہوا جہاں کے امام ابن تیمیہ باشندہ ہے، اور وہ چین تک چلا گیا اور وہاں ان کو تفسیر ابن جریر مل گئی، لفاظ فی سفری حاضر، وہ اس سفر میں کامیاب اور بامراد ہو گیا ہے. اور اس تفسیر کو وہ کہتے ہیں اصل التفسیر و ام التفسیر. دنیا کے اندر ہماری جو کتاب حدیث کی ہے وہ سند سے ہے، لیکن تفسیر کبھی سند سے نہیں، یہ تفسیر سند کے ساتھ ہے، کیونکہ ابن جریر وقت کے حافظ الحدیث بھی ہے. تفسیر ابن جریر کے اندر سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے ملائک سے مشورہ کیا کہ میں آدم نام کا خلیفہ پیدا کرتا ہوں. تو وہاں علماء اشکال کرتے ہیں، تو یہی جواب ہو گیا کہ مشورہ تو بڑا چھوٹے سے کرتا ہے، خالق مخلوق سے، نبی امت سے، صحابہ کرام سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی. اور حدیبیہ کے موقع پر، سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا اور اس کا ایک حصہ یہ تھا کہ اس سال بغیر عمرہ کیے آپ لوگ واپس چلے جائیں، اگلے سال ان 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 شرطوں کے ساتھ آپ آئے اور عمرہ کریں، تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ بس احرام کھولو، ختم کرو، بال منڈوا لو. لیکن صحابہ بیٹھے، آپ اپنے خیمے میں آئے اور ام المومنین سے کہا، ام سلمہ سے، کہ مانتے نہیں بات، میں کہہ رہا ہوں بال اتارو، ویسے بیٹھے ہوئے. آپ کے دل پر بوجھ آ رہا تھا، ام المومنین نے زبردست بات کہی. انہوں نے کہا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بطور شفقت کے کہتے ہیں، شریعت کے نہیں کہتے، اور آپ خود بال لے لیں پھر دیکھ لیں کیا حشر ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے اور آپ نے اپنے بال کاٹنے شروع کیے، یہاں سے جہاں تک نظر آتا 1400 صحابہ نے اپنے سر کے بال کاٹنے شروع کیے. ام المومنین نے آپ کو تسلی دی کہ حضرت وہ یہ سمجھتے کہ شاید ہم تکلیف میں ہیں اور اسی طرح بیٹھے ہوئے، تو حضرت کہتے ختم کرو. اگر ان پر واضح ہو جائے کہ یہ آپ کا شرعی حکم ہے، ایک لمحے کے لیے صحابہ پیچھے ہونے والے نہیں. تو دیکھو آپ کی گرانی تب ام المومنین کے مشورے سے ختم ہو گئے اور فضا بالکل سازگار ہو گئے. آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کے بعد، فرعنا سیعبرون النخل، بخاری میں آپ نے دیکھا کہ لوگ کھجور کے پودوں میں قلم لگاتے ہیں، ایک شاخ ادھر میں، اس کا شاخ ادھر میں، اس کو قلم کہتے جیسے آموں کے اندر لگتے. تو آپ نے کہا یہ کیا کرتے، اتنے مشکل کام ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس سے کھجوریں زیادہ آئے گی اور کھجوریں بڑی بڑی ہوگی. آپ نے کہا اس کی کوئی ضرورت نہیں، چھوڑو. اس سال کھجوریں کم آئی اور چھوٹی چھوٹی آئی. آپ نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، قلم کے بغیر کھجوریں نہیں ہوتی. آپ نے کہا انتم اعلم بامور دنیاکم، تمہیں اجازت ہے کہ اس قسم کے معاملات میں اپنے تجربے پر فیصلہ کرو اور لگاؤ قلم. یہ بھی کامل و اکمل انسان کا طریقہ ہے کہ وہ نظام کو سمجھ لے. آپ فوراً سمجھ گئے. اور آپ نے کہا انتم اعلم بامور دنیاکم. علماء نے بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ صحابہ پر آزمائش تھی، وہ بالکل خاموش رہ لیتے، چند سال تک کھجوریں ختم ہو جاتی، اس کے بعد قیامت تک بغیر قلم کے قلم والی کھجوریں نبی کی برکت سے آتی. لیکن آپ نہیں چاہتے تھے کہ غیر ضروری معاملات میں صحابہ کرام کو آزمائش سے ہم کنار کریں، بلکہ آپ نے کہا نہیں، بس ٹھیک ہے، آپ کو آرام خوشی اس میں ہے کہ آپ قلم لگاتے، لگا لیں. اجازت دے دی، آپ نے خود رجوع فرما لیے. ایسے بہت سارے مسائل دنیا میں ہیں جن میں بڑے بڑے اعلام، فقہا، محدثین، ائمہ، وہ کبھی ایک عام آدمی کی بات سے بھی رجوع کر لیتے. سلیمان علیہ السلام تخت سلیمانی پر اڑ رہے تھے اور چونٹی اپنے لشکر کو کہہ رہی تھی، ادخلوا مساکنکم، گھس جاؤ اپنے بلوں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. سلیمان اور اس کے لشکر آ رہے، کچل لیں گے. سلیمان نیچے اتر آئے، ان سے کہا میرے تو انصاف سے زمین بھری ہوئی، میں تو کبھی زیادتی نہیں کی، آپ کیوں خطرہ محسوس کر رہی؟ اس نے کہا آپ کو جہاں جہاں پتہ نہ ہو، چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے، یہ سب مر جاتی. سلیمان کو اس کی باتیں بڑی پسند آئی اور ان سے کہا سلینی معشیتے، مانگ جو مانگنا ہو. اس نے کہا زد لی عمری، عمر بڑھا لے. سلیمان نے کہا یہ کام تو نہیں ہوتا. کہا زد لی رزقی، چلو روٹی بڑھا لے، رزق میرا بڑھا لے. سلیمان نے کہا رزاق بھی خدا ہے، اس میں سلیمان و داؤد کا کوئی کام نہیں ہے. اس نے کہا دنیا دو چیزوں کا مجموعہ ہے، بادشاہ سلامت اور زمانے کے پیغمبر، دو چیزیں پوری دنیا ان سے تعبیر ہے، ایک حیات اور دوسری معیشت. نہ عمر بڑھا سکتے ہو اور نہ معیشت بڑھا سکتے ہو. لا اسألک ثالثا, اور مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے. سلیمان علیہ السلام حیران ہے, اور ننی سی کیڑی ایک ٹانگ نیچے ایک اوپر بات چیت کر رہی ہے, ایسی جیسے انٹرنیشنل عدالت کا بیرسٹر ہو. سلیمان علیہ السلام سے وہ ذرا بات نہیں کر سکتے تھے. تواریخ میں لکھا ہے کہ حضرت جب دیو کو بلا لیتے تھے کہ فلاں دیو کو لے آؤ, آٹھ من کا دیو ہوتا تھا, جب خدمت میں پیش ہوتا تھا آٹھ کلو کا ہو چکا ہوتا, سارا پگھل چکا ہوتا. اور حضرت جنات کو وہی احکام دیتے تھے, خدمت تک آتے آتے پگھل چکے ہوتے, دھواں نکل چکا ہوتا, اتنا روب جلال. اچوینٹی ایک ٹانگ اوپر ایک نیچے, سلیمان کے ساتھ ہم کلام ہے, بات چیت کر رہی ہے. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام جب تخت پر بیٹھ جاتے تھے اور کہیں آتے جاتے تھے تو حضرت کے کندھے نظر آتے تھے, سر نیچے ہوتا, کندھے نظر آتے تھے. کسی نے وزیر نے پوچھا متعلق نے, حضرت کو کیا تکلیف ہے؟ کہا چھوٹی سی چوینٹی نے میرا سر جھکا ہے, نہ عمر بڑھا سکتا ہوں اور نہ رزق بڑھا سکتا ہوں, کیا بادشاہت ہے, چند دنوں کی خواری ہے اور آزمائش, ایک لمحہ عمر کا بڑھتا نہیں, ایک دانہ رزق کا نہیں بڑھ سکتا. ہمارے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, سن لو ذرا ایک حدیث تو سنو, حضرت کا ارشاد کیا ہے. آپ فرماتے جبریل آیا اور میری روح کے ساتھ اپنی روح ملا لی. یا خدا ہے, یہ کوئی عجیب وحی ہے؟ فرمائے جبریل آیا اور اس نے اپنی روح میری روح کے ساتھ ملا لیا, اور اس کے بعد میری روح میں پھونکا اور یہ پھونکا, ان النفس لن تموت, کوئی شخص مر نہیں سکتا, حتی تستکمل رزقا, جب تک رزق پوری نہ کرے. گویا موت اس وقت آتی ہے کہ اس کائنات کے اندر, آپ تو سمجھیں کہ وہ صدر مملکت ہے, وہ وزیر اعظم ہے, وہ دنیا کا لینڈ لارڈ ہے, وہ بین الاقوامی ہستی ہے, لیکن حدیث کہتی ہے اور وہی کہہ رہی ہے کہ اس کی مزید یہاں ایک دانہ رزق کا نہیں, ایک قطرہ پانی کا نہیں, ایک بوندہ سانس لینے کا نہیں, اس لیے تو اس کو لے چلتے ہیں, نکلو یہاں سے, آپ کا سب کچھ ختم. موت حادثہ ہے, موت حقیقت مسلمہ ہے, موت اس دنیا کی فنائے آخرت کی ولادت کا نیا دن ہے, وہاں نئی زندگی نہ ختم ہونے والی شروع ہوتی ہے. دنیا کی زندگی تو ختم ہوتی ہے, دنیا کی ہر نعمت جواب دے دیتی ہے, لیکن آخرت کی زندگی خیر لمن اتقى, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے. بہرحال میں نے ایک اور مسئلہ آغاز کیا تھا, تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. تو سن پانچ ہجری میں خندق کا غزہ پیش آیا, آپ نے صحابہ سے کہا اشیروا علیہ, مشورہ دے دو کیا کرنا چاہیے. تو سارے قبائل جمع ہو گئے, پورا جہان حملہ کرنے آ رہا ہے, مختلف مشورے ہوئے, لیکن سلمان فارسی جن کی عمر کل وفات کے وقت 256 سال تھی, اور امام الاسر مولانا انور شاہ کشمیری آیت من آیات اللہ الجہبز والمہرہ فی سائر العلوم الاسلامیہ لا سیما التاریخیہ والحدیثیہ والقرآنیہ, وہ فرماتے ہیں کہ نہیں, 356 سال عمر تھی. اور عیسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں کو وصیت کی تھی حواری, ان کے شاگردوں کے شاگرد. عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر کے درمیان 572 سال ہیں. آسمان پر حضرت جو تشریف لے گئے اس کے 500 سال گزر کے 72 سال جب پورے ہوئے تو ہمارے پیغمبر مبعوث ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے جو شاگرد حواری اذ قال للحواریین، حضرت نے اپنے ان کے شاگرد اور صحابہ کو حواری کہتے تھے، سفید پوش سفید کپڑے پہننے والے، ان کو حضرت عیسیٰ نے تاکیدات کی، من انصاری اللہ؟ قالوا نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. ان کے جو شاگرد تھے وہ سلمان فارسی کے استاد تھے، اور بہت سارے شاگردوں سے ہوتے 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 آخری استاد نے کہا کہ بس آپ مکہ مکرمہ پہنچے فوراً، نبی آخر زمان کا وقت ہو گیا، گھڑی ہے دنیا کی بول رہی، شمس و قمر شرق اور غرب کے تمام علامات بالکل تطابق کر گئے، نبی آخر زمان آ چکے ہیں یا آنے والے، آپ مکہ پہنچے. اور پھر سلمان آئے اور بہت خاص طریقے سے خدمت عالیہ میں پیش ہوئے، اور پورے تو وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کو کہا کہ فارس کے اندر جب ہم کم ہوتے تھے اور دشمن زیادہ ہوتا تھا تو ان کے راستے میں ایک نو عبور کرنے والا خندق کھولتے تھے. یہ مشورہ سب کو پسند آیا اور آپ کو بھی، اور ایک خندق کھودنے شروع ہوئے مدینہ منورہ کہ اس سمت کے باہر جہاں سے مشرکین آ سکتے تھے ان کے راستے میں. وہ لمبا واقعہ ہے خندق کا. اللہ رب العالمین نے مشرکین کو ناکام کیا اور انہیں شکست فاش ہو گئی، ان پر طوفان آیا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ٹین بج گئے، خوف و ہراس پھیل گیا، اور قرآن کریم کے معجزات ظاہر ہوئے. سنچے میں آپ عمرہ کرنے آئے، نہیں کرنے دیا گیا، لیکن مشرکین سے ایک لمبا معاہدہ امن ہوا. اس امن کے معاہدے کے اندر آپ کو کچھ موقع مل گیا، قبائل سے اور مشرکین سے آپ بے فکر ہو گئے، اس سے آپ نے فائدہ اٹھایا، اور آپ نے پوری دنیا کے اندر اس وقت جتنے ذمہ داران تھے ان کے نام خطوط لکھے. اسی کراچی کا پرانا نام دیبل ہے، اور 322 ہجری کے اندر ایک عالم یہاں گزرے ہیں، 322 ہجری، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ سے 100 سال پہلے، وہ 400 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مکاتیب النبوی، اور اس میں تقریباً 375 کے قریب خطوط پیغمبر کے جمع کیے. پورے عالم کے اندر اتنے ذمہ داران تھے. ایک خط آپ نے حبشہ لکھا تھا اور وہاں لوگوں کو بھی بھیجا تھا. حبشہ کے بادشاہ نے بہت زیادہ رحمدلی کی، عدل کیا، ادب کیا، وہ خود بھی ایمان لایا اور ان کے لوگ بھی ایمان لائے، اور صحابہ کا بڑا اکرام و تعظیم کیا. اور اس کے بعد اس نے اپنے شہزادے کو 40 علماء دیے اور قیمتی تحف و تحائف شاہانہ خلات سے مالا مال کر کے ایک کشتی لبریز کر دی کہ خدمت نبی آخر زمان میں پیش ہو، میری طرف سے آداب بجا لاؤ، اور شہزادہ برائے راست ایمان لائے اور پیغمبر کو میرا سلام کہو. لیکن یہ کشتی شہزادے اور علماء جو عیسائی مسلمان ہوئے تھے اور شاہی تحفوں سے لبریز سمندر کے بھنوروں میں پس گئی اور وہ کشتی ڈوب گئی. میں نے جو آیات پڑھی ہے اس میں اس کا تذکرہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہوا، آپ نے صحابہ کو ان کی شہادت کی خبر سنائی. بس قصہ ختم ہو گیا. لیکن کہتے پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو 471 میں گیلان میں پیدا ہوئے اور 561 میں بغداد کے اندر 90 سال کی عمر میں فوت ہوئے، کوئی شک نہیں حضرت شیخ کی کرامت، ولایت، عظمت، بزرگی سر آنکھوں پر آفتاب و مہتاب ہے، لیکن وہ نہ پیغمبر ہے اور نہ الہ ہے، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. کہتے کہ کشتی میں لوگ بیٹھے تھے، برات جا رہی تھی اور 11 سال، اور وہ ڈوب گئی. پھر وہ بوڑھی عورت جو دولہے کی ماں تھی وہ کنارے پر ماتم کرتی تھی، اچانک پیرانی پھر شیخ عبد القادر پر نظر پڑ گئی اور ان کے سامنے روئی. انہوں نے دریا کو خطاب کیا کہ ہماری کشتی دے دو اور ہمارے براتیوں کو نکالو. چنانچہ کشتی واپس آئی, ڈول بج رہے تھے اور دلہا دلہن بیٹھے تھے, اور یہ بدتی اینڈ کمپنی وہ اس مہینے کے اندر ان کو رسم کرتے ہیں اور وہ یہ واقعات بیان کر کے لوگوں کو کا ایمان لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو پیرانی پیر نے 11 سال بعد, ایسا لگتا ہے جیسے درمیان میں کوئی منڈی تھی اور وہ 100 اصل خریدنے وہیں ٹھہرے ہوئے تھے اور پیرانی پیر نے کہہ دیا کہ فوراً واپس آ جاؤ. قرآن ایک تو کہتا ہے وہ حرام علی قریۃ اہلکناہا, حرام ہے کہ جو ایک دفعہ ہم مار چکے ہیں انہم لا یرجعون, اس دنیا میں دوبارہ نہیں آئیں گے. اور دوسرا یہ کہ نبی مرسل خاتم الانبیاء جن کے امت کے کروڑوں افراد میں سے ایک فرد شیخ عبد القادر جیلانی پیرانی پیر ہے, جنہیں یہ لوگ غوث پاک کہتے ہیں. غوث پاک ان کا, غوث پاک ایک فرد ہے. وہ نہ وہ صحابی ہے نہ تابعی ہے نہ تبع تابعی, 5ویں صدی ہجری کے اعلیٰ درجے کا موحد متبع سنت عالم ہے, اعلیٰ درجے کا. بھائی وہ کشتی کہاں نکلی ہے؟ جہلم کے پاس, اور ڈوبی وہاں تھی دریائے دجلہ بغداد میں. یہاں پر کوئی شاہ دولہ بنایا ہوا ہے, اس کی قبر ہے اور اس کے مزارات پہ 11ویں کرتے ہیں. تو یہاں میں ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ ایک فقیر تھا اور ایک فقیرنی, وہ دونوں بھیک مانگتے تھے. انسان ہے, بشر, غلطی ہو جاتی ہے, فقیرنی کے کسی اور فقیر سے دوستانہ ہو گیا اور اس فقیر نے کہا کہ میرے ساتھ چلو زندگی گزارو. اس نے کہا واہ واہ کیا مزے آئیں گے. تو یہ تیرا خاون دے کہا ہم کالا باغ کے پاس, پانی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے, لوگ اس لیے مردوں کی لاشیں وہاں پکڑتے ہیں, وہاں نہائیں گے, پہلے یہ نہا کے آ جائے گا پھر میں نہاؤں گی, تو یہ سرکنڈوں کے پیچھے اس گھاٹ پہ چلی جاؤ گی, تو وہاں رکشہ تیار رکھ, کپڑے وپڑے سب سیٹ رکھ, وہاں جا کے نہاتے نہاتے مستی میں آئی, سرکنڈوں کے پیچھے دوڑی. وہ فقیر کنارے پر بیٹھا, اس کو یہ کیا خیال ہے کہ یہ کہاں جا رہے گا, نہا کے ادھر ہی آئے گی. وہ وہاں چلی گئی, رکشے میں بیٹھ گئی, اس کے ساتھ جو ہنی مون منانے کے لیے گلی کوچوں میں نکلی. فقیر نے ہائے ہوئی کیا, ماتم کیا, آئے میری محبوبہ, آئے میری عزت, آئے میری تاج, لیکن آخر کار پتہ چلا کہ وہ ڈوب گئی. جن جن لوگوں نے اس کے ساتھ احسان کرنا تھا جال وال ڈالے, لیکن وہ تو جا چکی تھی. 6 مہینے 4 مہینے 3 مہینے ماتم ختم, فقیر نے پھر بھیک مانگنا شروع کیا. بھیک مانگتے مانگتے ڈیرہ غازی خان میں ایک مکان کے اوپر یہی فقیر آ رہا ہے اور وہ فقیرنی بھیک مانگ کے اندر سے آ رہی ہے. تو اس فقیر نے جو اس کو دیکھا تو کتنا سادہ تھا, کہ او فقیرنی ڈبکی اتھے لگان دی تو نکل اتھے آن دی, او بدتیو برات ڈوبی تھی بغداد میں نکلی ہے جہلم میں, خدا تمہیں ہدایت دے, توحید و سنت نصیب کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ
الحمدللہ حمدن کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر کبیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله ارسله الله تعالى الى كافه الخلق بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا فاللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما اخرجه الشیخان الدین والنسیحة قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وفي رواية ولعامتهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم
حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم امرين لن تدلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة رسول. رواه مالك في الموطأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بابي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم. وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نسيفة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا. بسم الله الرحمن الرحيم. جب جنازہ در پیش ہو تو معمولات مختصر کیا کریں، یہ نہیں کہ جنازہ پڑا ہوا ہو اور آپ اپنے نفلوں میں اور لمبے وظیفوں میں لگے ہوئے نہ، بس ضروری سنت ہے، چار فرض، چار سنت موخرہ، پھر دو اور اس کے فوراً بعد جنازہ. جنازے کے بعد سوال جواب کی تشریح بدستور رہے گی. اگر کوئی گنجائش ہوتی تو ہم سوال جواب کے بعد جنازہ پڑھ لیتے، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے کہ فرضوں کے بعد زیادہ سے زیادہ اس بات کی گنجائش نکلی ہے کہ سنت موقعہ پڑی جائے اور پھر جنازہ پڑھ لیں، تاکہ جنازے کے ساتھ جانے والوں کی سنت فوت نہ ہو جائے. تو جہاں کہیں جنازے کا سنیں معمولات مختصر کریں. مسلمان مرحوم کا آخری حق ہوتا ہے دل و جان سے، اخلاص سے، بڑی توجہ سے اس کی ادائیگی کی کوشش فرمائے، تاکہ اللہ ہماری بھی مغفرت آسان فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت کیا بغیر پگڑی کے امامت ہو سکتی؟ جی ہو سکتی. میزان بینک کا ملازم ہے، کیا وہ امامت کرا سکتے ہیں؟ بینکوں کی ملازمت بعض حضرات سود کی نفرت کی وجہ سے مطلق حرام بتاتے ہیں. یہی بات شروع شروع میں بینکروں کے بڑوں نے بھی کہی تھی، اس وقت بھی ہم نے کہا کہ یہ فتویٰ غلط ہے. بینک میں لوگ ملازمت کرتے ہیں، ان کی ضرورت ہے. مدارس، مساجد، حج، عمرے کے ڈرافٹ سب وہی بنتے ہیں، جہان کا نظام اس پہ چل رہا ہے. بینک میں سودی نظام سے بچنا فرض ہے، باقی ملازمت درست اور صحیح ہے. غسل سے پہلے چونکہ وضو میں سواگ سنت ہے، غسل کے لیے لباس اتارنے کے بعد میں سواگ وضو کرنے میں کوئی حرج کیوں نہیں، بدعت ہے. بعض لوگ نے سنا ہے کھڑے ہو کر داڑھی میں کنگھی کرنے سے آدمی ہمیشہ مخرود رہے گا، یہی تجرباتی چیز ہے. فتاوی شام میں لکھا ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرنا سنت ہے اور غسل کے بعد پھر وضو کرنا بدعت میں سے. غیر مقلد کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ وہ مسئلہ صفات کے اندر کافی حد تک گمراہ اور بے دین ہے. فاتحہ اور امین کا مسئلہ نہیں، یہ تو اجتہادی مسائل، مسئلہ صفات کے اندر ایک اور مسئلہ ہے. آن حضرت نے کتنے طرح کے سال رکھے، بال رکھے، ان سب میں کون سے افضل ہے؟ آپ نے لم بھی رکھا ہے چھوٹے، اور جم بھی رکھا ہے، اور وفر بھی رکھا ہے گردن تک. کہتے اکثر تو آپ کے بال چھوٹے ہوتے تھے، کبھی کبھی سفر کی وجہ سے یا جہاد کی وجہ سے موقع نہیں ملتا تو گردن تک پہنچ جاتے. عام طور پر پسندیدہ بال آپ کے کانوں کے نرموں تک تھے، اس کے سیدھ میں. میں نے اللہ کے فضل و کرم سے آج تک داڑھی نہیں مونڈی. گزشتہ کچھ مہینوں سے داڑھی کے بال بہت خراب ہو رہے ہیں. کیا داڑھی بھی صحیح کرنے کے لیے مجبوراً کچھ کاٹے، اب میرے خیال سے منڈوا ہی دے. اب ارمان تو آپ کی یہی لگ رہی پرچی سے کہ آج تک نہیں مونڈی، یعنی کسی وقت بھی اس کے مہمان ہو جائیں گے. اب یہ پتہ کرنے کہ یہ داڑھی ہے ایسی کسی جانور کی دم ہے. داڑھی تو انسان کی زندگی کا حصہ ہے، وہ مر سکتا ہے، داڑھی نہیں کاٹ سکتا. داڑھی کی صحت، داڑھی کا علاج یہ علیحدہ بات ہے. مودودی کو نکاح میں لڑکی دینا کیسا ہے؟ جو مولانا مودودی کے ساتھ اعتقادی ہم آہنگی رکھتا ہو، اس شخص کی اقتداء میں نہ مسلمان کی نماز ہوگی، نہ ان کے ساتھ نکاح ہوگا، نہ اور معاملات جائز ہوں گے. مفتی محمود صاحب کی کوئی فیضیاب کتاب کے نام بتائیے. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب جمعیت والے. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب زندگی بھر قرآن اور سنت کی خدمت کرتے تھے اور حنفی فقہ کی، اور پورے اسلام کے وہ مفتی اور خادم تھے. دین کی جتنی کتابیں ہیں یہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب کی. تاہم حضرت کی تین جلدوں میں تفسیر المحمود آئی ہے، اور ترمذی کی شرح آئی ہے زاد المنتہی، اور حضرت کی رد قادیانیت میں کتاب ہے القادیانی المتنبی، اور صبح سحر کے نام سے بھی اسمبلی میں ان کی تقریریں. اگر آپ کا یہ خیال ہو کہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی کوئی باقاعدہ کتاب نہیں ہے، مودودی صاحب کی بہت ساری ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی کی 300 کے قریب کتاب ہے. کہیں نہ ایسا نہ ہو کتابوں کی زیادتی سی وجہ سے مرزا ہی ہو جائے، جبکہ ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک صفحہ بھی نہیں ہے، تب بھی آپ برحق پیغمبر اور ختم المرسلین ہیں. پرائز بانڈ کا رکھنا، اس کے انعام کا اپنی ذات پر خرچ کرنا، مجھے اس کے پارٹیکولر کا پورا علم نہیں ہے. مولانا لدھیانوی کی تحریرات میں بھی تضاد ہے، بظاہر اگر سود نہیں ہے تو جائز ہے. حضرت علی کہاں مدفون ہے؟ امارات کوفیہ میں. سورۃ طلاق کی آیت 2 سے 3 بار نماز عشاء 7 وقت تک پڑھنے کو بتائی تھی. میری بیٹی کی عمر 26 سال ہے، میں نے اس طرح 7 وقت تک یہ وظیفہ کیا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کر رہا ہے اور آپ پر قہر نازل کرنا چاہتا ہے تو کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا ہے. آپ مزید قہر اور غضب الہی کے منتظر رہے. حدیث شریف میں ہے جو کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی وہ اسلام سے نکل جائے گا. تیرا تو ایمان جا رہا ہے بالکل. مجھے 7 ہفتے آپ نے پڑھا ہے تو آیات کے پڑھنے ثواب نہیں ملا ہے آپ کو؟ وہ کم اجر و مقام ہے. نکاح کے تو اوقات عند اللہ درج ہے، جس دن اللہ چاہیں گے اللہ عزت کا نکاح دے دے گا، لیکن تیرے جیسے بے صبرے کے لوگ ہمیشہ پریشان ہوں گے. پتہ چلتا ہے کہ بیویوں کے نکاح میں سب سے بڑا رکاوٹ آپ کا ناکارہ وجود ہے اور بد اخلاق ہے. حضرت کے بچوں کا درگن کے بارے میں ترجمین نے فرمایا کہ ولی کا الہام ہے، حجت نہیں. نہیں، وہ تو انہوں نے دلیل پیش کی کہ کیونکہ صرف ولی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ لگتا یہی ہے کہ وہ پیغمبر تھے، اور یہی درست ہے. صحیح کہا ہے طارق جمیل، تیرا دماغ خراب ہے. 3 تولے سونے پر زکات واجب ہے. سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے. نامعلوم قضا میں 3 رکعت میں 3 قاعدوں میں شروع کے 2 قاعدوں میں آخر تک پڑھنا ہے، اثر انہیں سب میں پورا پورا تشہد پڑھنا ہے. مفتی نظام الدین شامیدی کے نام سے کتاب جو مستند وظائف نام شائع ملے، اس کے اکثر وظائف میں اول و آخر درود ہے. اول درود شریف ثابت نہیں ہے، حدیث شریف میں ہے کہ شروع میں تم الحمد پڑھا کرو اس کے بعد درود پڑھو، لیکن مشہور اسی طرح ہی ہے، انہوں نے بھی بنا بر شہرت لکھا ہے آپ شروع میں الحمد پڑھے پھر درود پڑھے. اگر کوئی شخص نام فجر نماز فجر پابندی سے ادا کرتا ہو، کبھی اس کی آنکھ سورج طلوع ہونے کے بعد کھلے، تو اگر میں نے غلطی نہیں سنا تو آپ کے مطابق وہ شخص وقت ضائع کیے بغیر اس کس سے کلام کیے بغیر دیا صحیح سمجھائے، فوراً نماز شروع کرے بھلے سورج نکل رہا ہو. اور یہ کہنا کہ صبر کرے سورج نکل جائے فضول نہایت گندی قبیح بات ہے، خام خواہ نماز قضا کروا رہا ہے. بس جو وقت اٹھائے اور سورج نکلا ہے یا نکل رہا ہے فوراً پڑھے. حدیث میں فإن ذلک وقت، بخاری اور ترمذی میں ہے، جس کو ایک رکعت مل گئی اور پھر سورج نکل رہا تھا اس کو فجر مل گئی. جیسے کہ عصر کی ایک رکعت پڑی اور سورج ڈوب گیا اس کو عصر مل گئی. درست بات یہ ہے کہ عصر اور فجر کا فرق کرنا ٹھیک نہیں، دونوں نمازیں عند الطلوع اور عند الغروب درست اور صحیح. ہاں نفل ان اوقات میں پڑھنا جرم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں خوب برکت دے، آپ کو آپ کے اہل و خانہ کو اللہ تعالیٰ ہر شر سے محفوظ رکھے، آمین. میں نے چند روز قبل یہ خواب دیکھا، میرے پاس ایک خوبصورت اور بڑا سائز کے شدہ سالم شیر ہے، جس کے لیے میں مختلف اتنے قصائیوں کے پاس جا رہا ہوں، مگر کوئی بھی اس کا گوشت بنانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ جانور بڑا ہے، اس کی ہڈیاں بہت مضبوط ہیں. مجیب خواب میں آپ میرے خیال سے شیر کے کاٹنے کے در پہ ہے، کسی ایسے دشمن سے آپ کا واسطہ ہے جو طاقت و توانائی میں آپ سے زیادہ ہے، اور اس کو گرانے کے لیے آپ کے پاس اسباب نہیں ہے. تو آپ مسبب سے درخواست کریں اللہ جل جلالہ سے کہ وہ آپ کے لیے آپ کے دشمنوں کو نیچے کر لیں. میرے ایک دوست نے کاغذ پر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے کر دے دی، اور وہ مہینہ 20 دن سے اپنی ماں کے گھر ہے. اب اگر ان دونوں میں صلح کرنا چاہے، ایک طلاق یا دو طلاق جب عدت پوری نہ ہو، اس سے پہلے پہلے خاوند کہہ کر یا ہاتھ لگا کے رجوع کر سکتا ہے، لیکن آئندہ کے لیے بقیہ طلاقات جب دی جائے گی تو 3 پوری ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. میری والدہ بیمار ہے صحت کی، اللہ پاک صحت کاملہ شفا عطا فرمائے. میری بہن کینسر کی مریض ہے، رب العزت زندگی اور صحت دے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. اللہم انی اسألک الصحة والعفة والعافية و اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة و ان ازلم او ازلم. صلی اللہ علیہ وسلم.